بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه كيس عظيم كتاب الشرح جاري ہے. پچھلے درس میں ہم نے مقدمے میں جو شیخ صاحب نے بعض آیات بیان کی ہیں ان کا آغاز کیا تھا، اور ہم پہنچے تھے تیسری آیت جو شیخ صاحب نے بیان کی. شیخ صاحب بیان کرتے ہیں، وقوله تعالی، اور ارشاد باری تعالی ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سورة الاسراء آیت نمبر 23 اور 24. اس آیت کریمہ کا ترجمہ، وقضى ربك، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا، الا تعبدوا، کہ تم صرف اور صرف عبادت نہ کرو، الا ایاہ، سوائے اسی کی، یعنی سوائے اللہ تعالی کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اما یبلغن عندک الکبر، جب تمہارے والدین عندک، یبلغن اس حالت پہ پہنچے، عندک تمہارے پاس، الکبر بڑھاپا، احدہما او کلاہما، ان میں سے ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، ان کو کبھی نہ کہنا اف، ولا تنہرہما، اور کبھی جھڑکنا بھی نہیں، وقل لہما، بلکہ ان کو کہنا، قولا کریما، کریم قول، بہترین نرم قول، واخفض لہما، اور ان کے لیے جھکا دو، جناح الذل، ذلت کے پر، من الرحمہ، رحمت سے، وقل ربی، اور کہہ دو اے میرے رب، ارحمہما، ان پر اپنی رحمت نازل فرما، کما ربیانی صغیرہ، جیسا کہ انہوں نے مجھے رحمت اور شفقت کے ساتھ بچپن میں تربیت دی. یہ عظیم آیت یا آیتیں سورۃ الاسراء میں سے شیخ صاحب نے بیان کی ہیں. یہاں پر جو شیخ صاحب نے کتاب میں بیان کی ہے وہ صرف احسانہ تک ہے، احسانہ کے لفظ تک ہے، کیونکہ اس میں صلہ رحمی اور والدین کی فرما برداری کا ایک عظیم پیغام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس پر بھی آج بات کی جائے مختصر طریقے سے. اس سے پہلے کہ میں شرح بیان کروں، بعض اہم جو کلمات ہیں ان کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں. عربی لفظ میں قضاء کا لفظ، قضاء، پہلے واو دیکھو، وہ قضاء، واو جب اسی جملے میں آئے تو ہم اعراب بھی کہتے ہیں حسب ما قبلها. اب واو کس لیے، ہمیں کیا نہیں پتا کہ اس سے پہلے کیا ہے، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ واو جو ہے اس کا تعلق اس سے پہلے والی آیت سے ہے، وہ کہاں پہ ختم ہوئی، کیونکہ واو عطف کے لیے ہوتی ہے، واو معیہ کے لیے ہوتی ہے، واو بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں، تو ہم یہ نہیں جانتے کہ یہاں پر کس لیے استعمال کی، واو قسم کے لیے بھی ہوتی ہے، تو یہاں پر جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے ہم یہ نہیں جانتے، تو ہم واو حسب ما قبلها، اس کا تعلق اس سے پہلے ویسے. اچھا، قوا کا لفظ جو عربی زبان میں امر ووصى، امر حکم دیا، وصى وصیت کی. لیکن وصیت اور قضاء میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ وصیت بذات خود بھی حکم ہوتا ہے، یعنی وصیت وہ حکم ہوتا ہے جس کو بجا لانا فرض ہے، واجب ہے. لیکن وصیت اور قضاء میں جو فرق ہے وہ یہ کہ وصیت کو اگر تأکید کے ساتھ بیان کی جائے تو اسے کہتے ہیں قضاء. وصیت اور حکم کو اگر مؤکد کیا جائے، یعنی حکم ہے تأکید کے ساتھ یا وصیت ہے تأکید کے ساتھ، اسے کہتے ہیں قضاء. یعنی اللہ تعالی یہاں پر حکم دے رہے ہیں تأکید کے ساتھ. کیا حکم ہے؟ آگے الفاظ ہیں. اچھا، ربک کا لفظ اللہ تعالی یہاں پہ استعمال کیا ہے، کس کا رب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب. وہ لوگوں کا رب بھی ہے، پورے کائنات کا رب بھی ہے. ربکم بھی ہو سکتا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پر رب اشرف المخلوقات کا رب. اللہ تعالیٰ یہ صیغہ تب بیان کرتے ہیں جب بہت ہی زیادہ اہم بات کرنی ہو. اے میرے پیارے نبی، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا. وہ یہ قضاء کا لفظ ترجمہ فیصل میں بھی کرتے ہیں، فیصلہ کر لیا، واجب کر دیا، فرض کر دیا، حکم دے رہا ہے تأکید کے ساتھ، یہ سارے مفہوم قضاء کے ہیں. کس چیز کا؟ اللہ تعبدوا الا اياه. اصل لفظ ہے ان لا، تو جب اکٹھے نون اور لام آ جاتے ہیں تو یہ اللہ کا صیغہ بن جاتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اللہ. لا تعبدوا الا اياه، لا جو ہے نفی کے لیے، لا جو ہے نہیں کے لیے، کیونکہ فعل مضارع بعد میں، اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں. لا تعبدوا الا سوائے، یا اللہ تعالیٰ کے، اسی کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. اچھا، یہاں پر ایک اہم بات ہے، میں یہ بھی کرتا چلوں. اب دیکھیں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم ہم کہتے ہیں لا معبود بحق الا اللہ. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار یہ تم کہاں سے، حق کا لفظ ہے نہیں کہاں سے لے کے آئے ہو، معبود کا لفظ ہے نہیں تم کہاں سے لے کے آئے ہو. اسی لا الہ الا اللہ کے ترجمے میں بھی اہل قبلہ کے چار یا پانچ گروہ ہیں، مختلف ترجمے ہیں، حالانکہ بنیادی بات ہے، کلمہ ہماری بنیادی بات ہے، اس میں بھی اختلاف ہوا. وجہ کیا ہے؟ الہ کے لفظ میں اختلاف. الہ کا مطلب کیا ہے؟ کس نے کہا الہ کا مطلب ہے رب، کوئی خالق، کوئی رازق، کوئی مالک، کوئی تدبیر کرنے والے سوائے اللہ تعالیٰ کے. اگر اس مفہوم سے ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کریں تو پھر ابو لہب ابو جہل پکے مومن ہیں، کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خالق، کوئی مالک، کوئی رازق، کوئی تدبیر کرنے والا نہیں. اس مطلب یہ ہوا کہ الہ مطلب رب نہیں. کس نے کہا الہ مطلب ہے موجود؟ لا موجود الا اللہ، بعض صوفیوں نے، موجود وحدت الوجود والے، وہ کہتے ہیں کہ جو بھی کائنات موجود ہے، جو بھی پوری دنیا میں چیزیں موجود ہیں، وہ سب اللہ ہے، کیونکہ اصل وجود اللہ تعالیٰ کا ہے، باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے. جب اصل چیز نہیں تو سایہ بھی نہیں، جب اصل چیز تو سایہ بھی موجود ہے. تو اصل میں حقیقتا جو ہے سارا وجود جو ہے وہ اللہ ہی ہے. الہ کا مطلب ہے موجود، یہ بھی باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا، اگر الہ کا مطلب اللہ ہے تو پھر ابو جہل ابو لہب سے جنگ کیوں ہوئی؟ وہ تو بت کی عبادت کرتے، بت بھی تو اللہ، جب وجود سارا اللہ ہے تو جو بت کو سجدہ کرے وہ پھر کیوں مشرک ہے؟ جو اللہ کو سجدہ کرے وہ بھی مومن ہے، جو بت کو سجدہ کرے وہ بھی مومن ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو مشرک کشا حاجت روا مانے وہ بھی مومن ہے. جب مخلوق سب ایک ہی ہے تو جھگڑا کس چیز کا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا کیوں؟ اپنی کتابیں نازل کیوں کی؟ یہ پیغام کیوں دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں. یہ کیوں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو اس لیے موجود ہے، یہ بھی لفظ غلط ہے. پھر بعض لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی معبود نہیں. یہ لفظ معبود جو ہے یہ صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. صحیح ہے ان لوگوں کا جن کا عقیدہ وحدت الوجود کا نہیں ہے. اگر وہ کسی ترجمہ پہ دیکھتے ہیں، سنت جماعت کے علماء نے ترجمہ لکھتے ہیں لا معبود الا اللہ، تو بعض ہمارے مخالفین کہتے ہیں یہ تمہارے علماء بھی یہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے علماء کا عقیدہ وحدت الوجود کا نہیں. جب ہمارے علماء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ، تو وہ جانتے کہ معبود حق ایک ہی، وہ ہے اللہ تعالیٰ. لیکن آپ کے نزدیک جو وحدت الوجود والے ہیں، جب آپ ترجمہ یہ کہتے ہیں کہ لا معبود الا اللہ کا مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب لا معبود الا اللہ، تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دل میں یہ عقیدہ بیٹھ چکا ہے کہ ہر چیز اللہ ہے. تو جس کی عبادت کی گئی وہ حق عبادت کی گئی. جب ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ ہمارے علماء کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ باقی سارے معبود باطل ہیں سوا اللہ تعالیٰ کے. اس لیے ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے اور صحیح یہی ہے جب یہ اختلاف موجود ہے یہ خدشہ موجود ہے تو لا الہ الا اللہ کا جو صحیح مفہوم ہے وہ ہے لا معبود بحق الا اللہ. اچھا اس کی دلیل دے ہم ہمیشہ تم لوگ یہی کہتے ہو قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اب بتائیں بحق کی کیا دلیل ہے اور الہ کا مطلب معبود ہے کیا دلیل ہے. ہم نے کہا دیکھیں دلیل صرف قرآن و حدیث سے نہیں دیں گے آپ کو, نص سے نہیں بلکہ لغت سے بھی دیں گے, نص سے بھی دیں گے, عقل سے بھی دیں گے. پہلی دلیل حق, اس کی جو دلیل ہے قرآن مجید سے سورة الحج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يعبدون من دونه هو الباطل. یہ اس لیے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور اللہ تعالیٰ کے جتنے معبود ہیں سارے باطل ہیں. اب جب ہم کہتے ہیں لا معبود الا اللہ, معبودات جو آج موجود ہیں ہر زمانے میں موجود ہیں آج بھی موجود ہیں, کیا صرف اللہ ہے؟ کیا لوگ آج رام اور کرشن کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا لوگ آج گائے کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا لوگ آج عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت نہیں کرتے؟ کیا لوگ آج پتھروں درختوں کی عبادت نہیں کرتے؟ یہ سارے معبودات موجود ہیں آج بھی موجود ہیں. تو اس لیے یہ باطل معبودات ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذلك بأن الله هو الحق, اللہ تعالیٰ ہی حق معبود ہے, اس کے سوا جتنی معبودات ہیں باطل ہیں. تو یہ قرآن مجید میں سے ہم نے یہ بیان کیا ہے لا معبود بحق. حق لفظ کہاں سے لے کے آئے ہم؟ اپنی طرف سے لے کے آئے, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. دوسری بات عقلی دلیل یہ ہے کہ جب سارے معبودات اللہ تعالیٰ کے سوا آج موجود ہیں اور باطل ہیں تو باطل کی ضد کیا ہے؟ عقل کیا کہ باطل کی ضد کیا ہے؟ حق ہی ہے. تو پھر حق کہنے سے یہ خدشہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, حق کی بات تو آ گئی, ہم نے سمجھ لیا کہ لا معبود ہے بحق کی دلیل ہے. اب الہ کا مطلب معبود اس کی کیا دلیل ہے؟ اب اس کی بھی وہی دلیل ہے, اس کی دلیل بھی نص سے بھی ہے اور لغت سے بھی ہم بیان کریں گے اور عقل سے بھی. نص سے کیا دلیل ہے؟ یہ آیت آپ کے سامنے, وَقَضَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اب لا الہ الا اللہ اس کے اوپر لکھیں, اس آیت کے اوپر لا کے اوپر لا لکھیں, لا کے اوپر لا لکھیں, تعبدو کے اوپر الہ لکھیں, اللہ کے اوپر اللہ لکھیں اور ایاہ کے اوپر اللہ لکھیں. اب لا لا کے ساتھ ایک ہی معنی ہے کہ نہیں؟ ایک ہی لفظ ہے, ایک ہی حرف ہے. اللہ ایاہ اللہ کے ساتھ ایک ہی ہے, اللہ ایاہ کے ساتھ ایک ہی ہے. الہ کے سامنے کیا ہے؟ تعبدو. الہ کے سامنے تعبدو, کہ الہ کا مطلب کیا ہوا؟ معبود. اچھا ایک ہے, دوسری آیت کسی کو یاد ہے؟ ہاں سورۃ اسراء میں ہے, میں ہنٹ دے دیتا ہوں. اللہ نعبد الا اللہ, سورۃ اسراء میں اللہ نعبد الا اللہ. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم, كيف فرمایا؟ ألا نعبد إلا الله. اچھا اب لکھیں اس کے ساتھ لا کے سامنے لا, الہ کے سامنے نعبد, الا کے سامنے الا اور اللہ کے سامنے اللہ. الہ کا کیا مطلب ہے؟ نعبد, یہاں پہ تعبد وہاں پہ نعبد. اس کا مطلب ہے الہ کا مطلب ہے معبود, نہ خالق ہے نہ مالک ہے نہ رازق ہے نہ موجود ہے, یہ سارے کے سارے غلط مفہوم ہیں. ٹھیک ہے, یہ صحیح مفہوم وہ ہے معبود. لغت میں سیبوے جس نے عربی گرامر کے قاعدے بیان کیے اس نے بھی کہا کہ الہ کا مطلب ہے معبود. اور عقلی تقاضا بھی یہی ہے, جب ہم دیکھتے ہیں کہ ابو جہل ابو لہب کیوں کافی ٹھہرے, انہیں اللہ تعالیٰ کو واحد معبود نہ سمجھا. رب تو سمجھتے تھے, خالق مالک سب سمجھتے تھے, لیکن کفر پہ کیوں مرے؟ کیونکہ وہ الہ کا ترجمہ معبود میں نہ کرتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ. اچھا ہم ابھی بعض اہم جو کلمات ان کا ترجمہ اور شرح بیان کر رہے ہیں. والدین کے ساتھ حسن سلوک, یہ ہم سب جانتے ہیں حسن سلوک والدین کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں, زندگی میں ان کا احترام, ان کی خدمت, جو ان کو آپ فائدے پہنچا سکتے ہیں ان کو دنیا کو بہتر کرنے کے لیے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اس پہ عمل کرنا, ان کے لیے دعا کرنا, ان کی صلہ رحمی یعنی ان کے جو بچے ہیں جو آپ کے بہن بھائی ہیں یا ان کے جو رشتہ دار ہیں یا ان کے اپنے بہن بھائی جو آپ کے ماموں اور خالہ ہیں ان سے بھی اچھا سلوک کرنا, یعنی ہر وہ عمل کرنا جس سے ان کو خوشی محسوس ہو, یہ بھی احسان میں سے ہے. اور ان کے وفات کے بعد بھی آپ احسان کر سکتے ہیں, بعض لوگ سمجھتے ہیں احسان سے زندگی میں ہے, وفات کے بعد ان کے لیے دعا کرنا اور ان کے رشتہ داروں کو اور دوستوں کا اکرام کرنا, یہ وفات کے بعد احسان ہے والدین کے ساتھ. اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی کر سکیں. عندک, تمہارے پاس, یعنی اور یہاں پہ یہ دلیل ہے کہ والدین کا حق جو ہے رہن سہن کا بیٹی پر نہیں ہے, عندک مرد پر ہے, بیٹے پر ہے, تو یہ حق جو ہے والدین کا آپ کے گردن میں ہے, آپ پر فرض ہے کہ آپ والدین کی خدمت کرو اور جو بھی ان کا جائز خرچ ہے وہ آپ برداشت کرو گے. عندک, اچھا. ولا تقل لهما اف, اف کا لفظ جو ہے عام طور پہ بات سمجھتے منہ سے اف کہنا, نہیں, یہ سب سے بڑا لفظ ہے اف میں, اف کہنا اف میں سب سے بڑا لفظ ہے, جو اس کی باریک بینیاں بھی ہیں وہ بھی نہیں, اور باریک بینی چہرے کے ایکسپریشنز تبدیل کرنا یہ بھی اف ہے. والدین اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں, ایکسپریشن دیکھ کے خوش ہوتے ہیں یا غمی ان کی ہوتی ہے, بچے اگر خوشگوار موڈ میں ہیں, خوش ہیں, تو ان کو بھی خوشی محسوس ہوتی ہے. اگر تھوڑے سے دیکھیں ان کے بچے جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں تو ان سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے. اس لیے اگر والدین کوئی بات کریں تو اپنے چہرے کو بھی کوشش کرنا نہیں بگاڑنا. اسے دیکھو شیطان ہمارے خون میں دوڑتا ہے, یہ بات آسانی میں جانتے ہیں, یہ بات آسان نہیں ہے, مشکل بات ہے, لیکن کوشش کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے والدین کے سامنے اف بھی نہ کہیں, اپنے فیشل ایکسپریشنز بھی غلط طریقے سے نہ بیان کریں. تنہر ہوں میں زجر سے اور ایسے الفاظ کہنے سے جس سے والدین کو نہ گوارے گزرے, اف سے بھی منع کیا, شکل میں تبدیل نہیں کر سکتے, زبان سے بھی کچھ کہہ نہیں سکتے. وقل لهما قولا کریما, اس کے عوض میں اگر بات کرنی ہی ہو تو آپ بہترین بات, نرمی والی, اچھی بات, پیاری بات, جس میں خوشخبریاں ان کے لیے, وہ بات کریں جس سے وہ خوش ہو جائیں, اگر نہیں تو خاموشی اختیار کرو. واخفض لهم جناح الذل من الرحمة, یعنی انکساری اپنے والدین کے سامنے, جب ان سے بات کرو تو ادب اور تمیز کے ساتھ بات کرو, یوں کا حق ہے. بعض لوگ یہ سامنے بیٹھتے ہیں جیسے انسان اپنے بیٹے کے سامنے یا اپنے عام دوست کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, کبھی ٹانگ ہل رہی ہے, کبھی سر ہل رہا ہے, کبھی منہ سے گالی نکل رہی, کبھی منہ سے کوئی عام ایسی بات نکل رہی ہے جو انسان کو شرم آتی ہے, اپنے دوستوں میں بیٹھ کے بھی انسان نہیں کہہ سکتا. پھر کہتے ہیں ہماری تو دوستی ہے والد صاحب کے ساتھ, یہ کون سی دوستی والد صاحب کے ساتھ؟ اگر آپ کو اتنا اچھا ہے کہ آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے, اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ آپ کس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آؤ, یعنی یہ تو اس کے والد کی, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سینہ اتنا چوڑا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنا دوست سمجھتا ہے. اور میں یہی کہتا ہوں, آج پرورش بچوں کی بہت مشکل ہے, تربیت تو بچوں کو دوستانہ ماحول دینا چاہیے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن حد سے نہیں گزرنا. میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے جو سگریٹ پی رہے ہیں اپنے باپ کے سامنے, وہ ٹانگ ہل رہی ہے, باپ بیٹھا بےچارا, بات کی گئی تمہیں شرم نہیں آتی, کہتی یار ہماری دوستی, بابا پیتے میں بھی پیتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ باپ کے دل میں کبھی بھی یہ بات اچھی نہیں آئے گی کہ میرا بیٹا سگریٹ پی, وہ جانتے ہیں کہ یہ مضر چیز ہے, لیکن اس نے ایسا ماحول دیا, حد سے گزر گئے کہ اسے روک بھی نہیں سکتا. تو یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے, حد کے اندر جو بھی ہے وہ بہتر ہے. تو یہ اہم باتیں جو ہیں اہم الفاظ ہیں. اب اس کی شرح میں میں بیان کر چکا ہوں, دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بہت اہم باتیں بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ حکم تأکید کے ساتھ اور فیصلہ کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جیسا کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے, اس دنیا میں آ کے انسان آیا ہے عبادت کرنے کے اللہ تعالیٰ کی, اس کے آنے میں اس کے ماں باپ وجہ ہیں, سبب ہیں, یعنی ماں باپ ہیں تو وہ بندہ بھی آیا ہے. جیسے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہے, اس طریقے سے جو سبب ہے اس کے آنے میں ان کی فرما برداری بھی واجب ہے, فرض ہے بندے پر, یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے. اور یہاں پر والدین کے ساتھ حسن سلوکی کی باریک بینی بھی بیان کی ہے کہ کیسے حسن سلوکی رکھنی ہے. یہ نہیں چھوڑ دیا بھی ٹھیک ہے حسن سلوک کرے باقی تمہاری مرضی ہے, نہیں, ہرگز نہیں. باریک بینی بیان کی ہے اس لیے کہ بعض لوگوں کو گمان نہ ہو کہ ہم کم سے کم درجے کی بدتمیزی والدین کے ساتھ کر لیں یا کم سے کم درجے کی ناگواری بھی اپنے والدین کے سامنے ظاہر کریں. ہم لوگ غور کریں, اف فیشل ایکسپریشنز, قول منہ سے, نہر جو ہوتا ہے منہ سے جھڑکنا, یہ بھی منع کیا ہے. جو اسے بڑی بات ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی کیونکہ وہ اس کا تصور نہیں ہو سکتا. وہ کون سی ہے؟ مارنا. مارنا کو بیان نہیں کیا, اس لیے نہیں کہ مارنا جائز ہے, بلکہ اس لیے کہ مارنا تو کوئی بھی باضمیر انسان سوچ نہیں سکتا. وہ انسان ہی نہیں اپنے ماں باپ کو مارتا, انسان ہی نہیں ہے وہ, سبحان اللہ. لیکن اس کے باوجود بھی اہل الظاہر نے بڑا عجیب فتویٰ دیا. وہ کہتے ہیں کہ وہ قیاس کے منکر ہیں, قیاس کا انکار کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں والدین کو اف کرنا تو اس کی دلیل ہے لیکن مارنے کی دلیل نہیں ہے, سبحان اللہ. تو یہ جواب ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ پہ باریک بینیاں بیان کر رہے ہیں کہ اگر اف بھی نہیں کہہ سکتے اس کے بعد زبان, جھڑک بھی نہیں سکتے تو اس کے بعد ہاتھ, ہاتھ کا تو تصور نہیں ہو سکتا. وہ من باب اولا حرام ہے, من باب اولا. تو بعض اہل ظاہر نے قیاس اولا کو مانا ہے اسی آیت کی وجہ سے, کہتے ہیں مارنا بھی حرام ہے, یہاں پر مجبور ہے کہ مان لیا ان لوگوں نے. اور بعض نے کہا نہیں, قیاس اولا کیا, کوئی قیاس بھی ہم نہیں مانتے, قیاس شروع سے باطل ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر اس آیت میں قیاس ہے, نص نہیں ہے, والدین کو مارنے کا نص ہے نہیں ہے. تو دلیل کیا ہے؟ قیاس. یہاں پہ تو اس لیے ہر قسم کا قیاس بھی باطل نہیں, اس آیت سے میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہر قسم کا قیاس بھی باطل نہیں ہے. بہرحال تو ہم ذرا دور چلے کے واپس آتے ہیں. اس آیت کریمہ میں بعض اہم فوائد جو ہیں, اہم پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں, نمبر ایک, توحید عبادت کی اہمیت, کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے, حکم دیا ہے تاکید کے ساتھ. نمبر دو, لا الہ الا اللہ کا صحیح مفہوم, خاص طور پہ الہ کے لفظ کا صحیح مفہوم کیا ہے. الہ کا مطلب ہے معبود, معبود بحق. نمبر تین, صیغۃ الحصر یہاں پر بھی بیان کیا گیا, اس کی میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں. نمبر چار, توحید عبادت فرض ہے ہر مکلف پر. نمبر پانچ, جو چھ ہے پتہ نہیں کتنی ہے, پانچ, والدین کے ساتھ حسن سلوکی فرض ہے, اور یہ فرض اولاد میں سے ہر ایک پر فرض عین ہے. یہ نہیں کہ اگر ایک بچہ حسن سلوکی کر رہا ہے دوسرا کہ بھی ٹھیک ہے اسے وہ تو کرے میں کیوں کروں. عندک, لفظ عندک ہے, یعنی جو بھی اولاد ہیں ساری, اور یہاں پر بیٹے بھی شامل ہیں. اگرچہ والدین ان کے گھر میں نہیں رہتے, ان پر فرض نہیں کہ اپنے والدین کو اپنے گھر میں رکھیں, لیکن حسن سلوکی میں ان پر بھی حسن سلوکی فرض ہے. ٹھیک ہے, اس کی دلیل کہاں سے ہے؟ لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. جیسے عبادت میں سارے شامل مرد اور عورتیں, والدین کے احسان میں حسن سلوک میں بھی سارے شامل مرد اور عورتیں, لیکن عندک کا لفظ جو ہے فرضیت جو ہے وہ ہے لڑکوں پر. عندک یعنی اگر لڑکی ہے بیٹی اور بیٹا ہے تو والدین کی ذمہ داری کس پر فرض ہے؟ بیٹوں پر. نمبر سات جی یا مطلب وہ بیان کی کنٹینیوشن پوری دو آیتیں 23 اور 24 اسراء میں سے. نمبر سات والدین کی حسن سلوکی کی باریک بینی کو بیان کرنے کی اہمیت. نمبر آٹھ قیاس اولا کا ثبوت, یعنی بریکٹ میں ہر قسم کا قیاس باطل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی صفت الرحمہ کا ثبوت, اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے اور یہ رد ہے معطلہ پر, اور جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں. اور آخر میں صراط مستقیم دین اسلام ہی ہے. صراط مستقیم کے معنی میں سے ایک یہ معنی ہے کہ بہت ہی کھلا راستہ. اسلام جو ہے اس میں ہر چیز ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, بس وہی آپ عبادت کرتے رہو کافی ہے. لیکن حقیقتاً دیکھا جائے کہ اسلام میں سب کچھ موجود ہے. حقوق اللہ تعالیٰ کے بھی حق ہیں, اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بھی حق ہیں, اور بندوں میں سے سب سے پہلے حق والدین, سب سے پہلے حق انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا, والدین سے بھی پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حق, پھر والدین کا حق, پھر رشتہ داروں کا حق, قریب رشتہ دار, پھر دور کے رشتہ داروں کا حق, پھر پڑوسوں کے حق, پھر عام مسلمانوں کا حق, پھر کافروں کا حق, ذمے کا حق, معاہد کا, مستعمن کا الگ, حربی کے حقوق بھی کہ جنگ کرو تو پھر بھی جنگ کیسے کرنی ہے, ٹھیک ہے, پھر حیوانوں کا حق, پھر جمادات کا حق. وہ کون سا حق ہے جو اس دین اسلام میں نہیں ہے مجھے بتائیں؟ حقوق انسان والے جو جھنڈا لے کے پھرتے پوری دنیا میں کہ ہم نے وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم نے انسان کو حق دیے ہیں, حقوق دیے ہیں. عورت بیچاری ذلیل و خوار تھی, ہم نے عورت کو حق دیا ہے, اور دیکھیں مرد کے ساتھ مرد کے سامنے شانہ بشانہ فیلڈ میں آ چکی ہے. یہ کون سے حق کی بات کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو حق دیا ہے عورت کا, اس سے وہ حق چھین کر اس کو حق ضرور دیا ہے لیکن باطل والا حق دیا ہے. کیسے؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی عورت جو موجود ہے دنیا میں, عورت ماں بھی ہے, عورت بہن بھی ہے, عورت بیوی بھی, عورت بیٹی بھی ہے. ماں کا حق ماں کو دیا, اس کے قدروں کے نیچے جنت بیان کر دی, حسن سلوکی کرو جنت حاصل کرو. تو ماں جو ہے, عورت جو ہے ماں کی شکل میں جنت کی طرف آستا ہے. بہن اور بیٹیاں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی شخص اللہ تعالیٰ تین بیٹیاں یا تین بہنیں عطا فرمائے اور وہ شخص ان کی بہترین تربیت کرے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, تو وہ بچیاں نیک اور صالح بچیاں اس کے لیے جنت میں جانے کا راستہ بن گئی. ارے عورت تو ہمارے لیے جنت میں جانے کا راستہ ہے, لیکن کب؟ جب انہیں قرصانے ہو. ان لوگوں نے حق تو دیا ہے, حق کیا دیا؟ مرد کے برابر بٹھا دیا. یہ حق نہیں تھا عورت کا, اصل حق کیا تھا؟ عزت کا, احترام کا. میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں, وقت نہیں سارے مثالیں بیان کروں, ایک مثال ہے. عزت تھا, احترام تھا, جنت تھی اس عورت کے پاس, وہ چھین کر اسے مرد کے ساتھ بٹھا دیا, درندوں کے ساتھ بٹھا دیا, اور یہ کہا کہ ہم تمہارے خیر خواہ ہیں. امت کو کس چیز کی ضرورت تھی؟ جنت کی ضرورت ہے یا اس عورت کی ضرورت ہے جو اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی ضد میں, اس کی کمپٹیشن میں آئے, بچوں کو گھر میں چھوڑ دے؟ کس کے ہاتھ میں؟ ان لوگوں کے ہاتھ میں عام طور پر ایک سائیکولوجیکل بھی اسٹڈی ہوئی ہے، جو لوگ گھر میں کام کرتے ہیں ان میں سے تقریباً 90% وہ لوگ ہیں جس کے اندر دل کے اندر ریج ہوتا ہے، انتقام ہوتا ہے ان کی سوچ میں، اپنے مالک سے انتقام لینا چاہتے ہیں. کیوں؟ کبھی غلطی پہ جھڑکا، کبھی ان کو تکلیف پہنچی، کبھی سیلری اس کی کٹ کر دی. اب وہ کس سے انتقام لیں گے؟ بچوں سے. اور واللہ ایسے قصے سامنے ہیں کہ حیران ہو جاتے ہیں. واللہ یہاں پر ایسے لوگ پکڑے گئے اس ملک میں کہ وہ سمجھتے میں مظلوم ہوں، میرے بچے بھوکے پیاسے مر رہے ہیں، اس کے بچوں کو میں بہترین طریقے سے پالوں. تو یہاں پر بھی ہاسپٹلز میں کافی ایسے کیسز آئے ہیں، بچہ رو ہمیشہ بیمار، بار بار بیمار. ارے وجہ کیا ہے؟ پتہ چلا کہ والدین تو گرمی وہی پالتی رہتی ہے، دیتی کیا تھی وہ دودھ جو خراب ہو چکا. وہ بار بار کون؟ ماں تو دھوتی ہے، ماں تو بار بار فریزر کو دھوتی ہے. ماں اپنی نیند کو حرام کر کے بچے کے پاس آتی ہے، سہرات جاگے گی بچوں کو سلانے کے لیے. اب اس کے حوالے کر گئے. اور انسان یہ نہ کہے کہ میں فرشتہ ہوں، معصوم ہوں، کبھی کسی نوکر کو جھڑکا نہیں. ہو جاتی ہے انسان سے، کبھی ہم ظلم بھی کر، ہم نہ چاہتے بھی ہم غلطی کر جاتے ہیں. وہ سمجھتے کہ یہ ہے ظالم نسل. میں سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے میں نے 80-90% بات کی ہے جو اسٹڈی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو 10% لوگ ہیں وہ اچھے بھی موجود ہیں، لیکن ہم بات عام لوگوں کی کر رہے ہیں. تو عورت کو جو اصل کام تھا بچوں کی پرورش، یہ ذمہ داری تھی، اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا عورت سے. یہ سوال نہیں کیا جائے گا تو نے مرد کے ساتھ بیٹھ کے آفس میں کام کیا کہ نہیں، بلکہ یہ سوال کیا جائے گا بچے تمہیں میں نے عطا کیے، نعمت ہے بچے، اس کا کیا کیا. اور باپ سے پوچھے گا بیٹی تمہیں عطا کی، جنت کا راستہ تھا، اس کا کیا کیا. مردوں کے ساتھ بٹھا دیا کام کرنے کے لیے، بے پردہ کر دیا. خاوند سے سوال ہوگا تو میں نے بیوی عطا فرمائی، بچے تھے، گھر کے سربراہ تھے، ذمہ دار تھے، تم نے کیا کیا. تو حقوق انسان والوں نے اسے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی، چمک تھی ان میں جو لوگوں کو دیکھے حقیقتاً کیا کیا. میرے بھائی عورت جو ہے مرد کے برابر ہے ہی نہیں، آپ کس مساوات کی برابری کی بات کرتے ہو؟ اگر واقعی تم عورت کے خیر خواہ ہو، جیسے کہ تم نے اسے مرد کے شانہ بشانہ بٹھا دیا آفس کی ٹیبل کے اوپر، تو پھر ٹھیک ہے، ایسا بھی سسٹم جاری کرو. اور اللہ کی قسم کوئی جاری نہیں کر سکتا کہ ایک سال میں عورت حاملہ ہو، دوسرے سال مرد حامل ہو جائے بچے کے لیے. کر سکتے ہو تم؟ یہ سسٹم اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ قانون اللہ تعالیٰ کا ہے جس نے پیدا کیا ہے. عورت کو اس قانون، جو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، خوش ہونا چاہیے اسے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی پیدا کیا ہے. جنت کا راستہ ہے میرے بھائیو. اور یہ عورت دیکھے کہ حسن سلوکی کے ساتھ زیادہ حقدار میں ہوں، مرد نہیں ہے، تین گنا زیادہ، باپ نہیں ماں ہے. حدیث مشہور ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اسے تو خوش ہونا چاہیے. لیکن لوگوں نے کہا بھی دیکھو اس کو ذلیل خوار کیا گیا. عورت کو ہر دور میں، میں مانتا ہوں ہر دور میں عورت ذلیل تھی. اللہ کی قسم جتنی عزت عورت کو اسلام نے دی ہے کسی نے نہیں، اور نہ کوئی دے سکتا ہے. یہ متمدن لوگ آئے اپنے عقل کے بلبوتے پر، اس کمزور عقل، ناقص عقل کے بلبوتے پر انہوں نے حقوق انسان کا نعرہ لگایا اور بہت کچھ دینا چاہا. عورت کو دیا، وہ کچھ دیا جو عورت کے لیے ہلاکت کا سامان تھا، ساز و سامان تھا. اب جا کے دیکھیں یورپ میں، امریکہ میں، آپ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پر جو میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ باہر سے تو یہ پیلس رکھتے ہیں، ان کے گھر خوبصورت، اندر سے کھنڈر ہے. فیملی لائف نہیں ہے لوگوں کی، نہیں، فیملی لائف ختم ہو چکے ہیں. تو وہ اس تجربے سے گزر چکے ہیں اور یہ تجربوں کے لیے بہت کڑوا تھا. اب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ایک گھر میں ایک چھت کے نیچے اتنے لوگ رہتے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں. یہ خوشی، یہ سکون وہ چھیننا چاہتے ہیں. اگر وہ آ کے یہ خوشی چھین لیتے، کہتے نہیں تم لوگ ایسے نہ رہو، عورت کو گھر سے باہر نکالو، کام کرو، تو کوئی نہیں سنتا ان کی. لیکن اچھی چیز دکھائی، اس کے پیچھے بہت برائیاں تھیں. عورت کو حق دینا چاہتے ہیں، عورت بیچارے پھسل گئی پیچھے، پھسلنے والے پھسل گئے. واقعی ہم برقع تو گھٹن ہے، برقع کے اندر برقع نکلے گا، لوگوں کے سامنے بیٹھیں گے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کی قسم جتنی فساد ہوا ہے بس میں یہی کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. میں سٹیٹسٹکس نہیں بیان کر سکتا کہ کتنی آفیسز کے اندر جہاں پر مرد اور عورتیں اکٹھے بیٹھ کے کام کرتی ہیں کتنی فساد ہوا ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بلکہ مصر میں مفتی کا فتویٰ بھی مشہور ہے، جب وہ اس چیز کو روک نہ سکے تو اس نے فتویٰ جاری کر دیا, بھائی ٹھیک ہے تم اپنی کلیگ کا دودھ پی لو, تم اس کے رضائی بھائی بن جاؤ گے. سبحان اللہ, دیکھیں جب شر کا دروازہ کھلا ہے تو اسے روک نہ سکے. اب دوسرا شر دیکھیں, شر شر سے ختم نہیں ہوتا, باطل باطل سے ختم نہیں ہوتا. اس لیے لقمان حکیم کی بڑی پیاری وصیت ہے بیٹے کے لیے, کہتے بیٹا کبھی شر کو شر سے ختم نہ کرنا, شر کو ختم کرنا تو خیر سے ختم کرنا. اگر شر کو شر سے ختم کرے گا تو شر بڑھ جائے گا. اگر آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو آگ کو آگ سے بجھا کے دیکھو, آگ ڈبل ہو جائے گی, بجھے گی نہیں. آگ کو بجھانا ہے تو پانی سے بجھایا کرو. کتنی پیاری مثال ہے, دیکھو بچے کو سمجھا رہے ہیں, اب بچے کے ذہن بات بیٹھ گئی ہے. واقعی اگر آگ کو آگ سے نہیں بجھا سکتے تو شر کو شر کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ مجھے قاعدہ زندگی کا قاعدہ سمجھ لیں آپ لوگ. اس لیے جب بھی کسی مخالف کے خلاف آپ بات کرو تو حق کی بات بیان کرو, باطل کو باطل سے ختم کرنے کی کوشش نہ کریں. کوئی گالی دے تو گالی کا جواب گالی میں نہیں ہوتا. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے ڈنمارک والوں نے اور بعض یورپ کے ممالک نے جو خاکے لکھے ہیں, انہوں نے گالی دی ہے. بعض لوگ جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں ان لوگوں نے بھی گالیاں شروع کر دی, بھائی تم تو زنا کی اولاد ہو, نعوذ باللہ, ایسے الفاظ کہے ہیں, اس لیے تم نے یہ حرکت کی ہے. ابھی دیکھیں باطل باطل سے نہیں ختم ہوتا. انہوں نے یہ کیوں خاکے کیوں چھاپے ہیں؟ کسی میں ہمارا تو قصور نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید, ورفع اللہ کا ذکر, ان کا ذکر بلند ہے تا قیامت بلند ہے. اگر کوئی شخص اپنا سر دیوار پہ مارتا رہے, سر ٹوٹ جائے گا, دیوار ٹوٹے گی تو مار رہے تھے ان کو اپنا سر. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ کیا اس گستاخی میں ہمارا تو کوئی ہاتھ نہیں ہے. یہی لوگ تھے اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے تھے. مائیکل جے ہارٹ نے کیا لکھا, سو عظیم بندوں کے سرفہرست کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آج بھی کتاب موجود ہے, یہ بھی تو کافر ہے. جان برنارڈ شو نے کیا کہا کہ اگر آج کے دور میں اس دنیا کی کامیابی اور اس دنیا میں سے جو مصیبتیں ہیں آپ لوگ دور کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک طریقے سے ہو سکتی ہیں, وہ یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ آ جائیں. یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ اس کے علاوہ بھی کوئی اسپینش رائٹر تھا, اس نے کچھ کہا, کوئی فرینچ رائٹر تھا, اتنی تعریفات لکھی ہیں پچھلے 10 سالوں میں. ارے اب کیا ہو گیا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگوں نے جو نظریہ اسلام کا پیش کیا لوگوں کے سامنے, جس میں عام لوگوں کا قتل عام شروع ہو گیا ہے, جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جہاد ہے, عام لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے, عام لوگوں کو بلاسٹ کیا جا رہا ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ کس کی تعلیمات ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. تو کافر تو ہمیشہ سے دشمن ہے, وہ تو اسلام کا بھی دشمن ہے, وہ ہمارا بھی دشمن ہے. اس کو ہم نے ایک موقع دے دیا, بھائی ٹھیک ہے جاؤ, جب تمہارا دین ایسا ہے, جب تمہارا نبی ایسا ہے, نعوذ باللہ, اور اللہ کی قسم دین بھی بری ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بری ہے. میں یہ بتایا کہ واسع دین کو دیکھیں, یہاں پر جانوروں کے حقوق موجود ہیں, اس جمادات کے حقوق موجود ہیں. آپ پتھر کو توڑ کے دیوار تو بنا سکتے ہیں, پتھر کو سجدہ نہیں کر سکتے, یہ اس پتھر کا حق ہے. یہ کس دین میں دیا ہے؟ یہ کون سا دین ہے اس دنیا کے اوپر جو آپ کو پتھر کے حقوق بھی بیان کر؟ بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں گئی, بلی کی وجہ سے. بلی کی کیا حیثیت ہے؟ جانور ہے. وہ کون سا دین ہے جو اپنے متبعین کو یہ بیان کرتا ہے کہ بلی کی وجہ سے تم جہنم میں جا سکتے ہو, مجھے دکھاؤ. لیکن اس کے باوجود بھی اس دین کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جاتی ہیں کہ خود کچھ حملے کرو تم جنت میں جاؤ گے. اور اگر بلی کی وجہ سے عورت جہنم میں جا سکتی ہے تو عام مسلمانوں کو مارنے والے جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ کیا دو دین ہیں, دو رب ہیں, دو نبی ہیں؟ کیا دین ہی ایک ہے, رب بھی ایک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارا ایک ہے, تعلیمات بھی ایک ہیں. اور اگر زمانہ تبدیل ہو جائے تو میرے بھائی دین تبدیل نہیں ہوتا, بنیادی باتیں وہی کی وہی ہیں. یہ بات میں نے اس لیے بیان کی ہے کہ دین کو سمجھو میرے بھائی, دین کو سمجھو, یہ رحمت کا دین ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ, کیا رحمت للعالمین لوگوں کو یہ حکم دیں گے کہ خود کچھ حملے کرو اور بلاسٹ کرو, 20-30-40-100 لوگ مر جائیں گے؟ وہ مرتے کون ہیں؟ بچے عورتیں مر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلی کی مارنے والی عورت کو یہ کہا کہ تم جہنم میں جاؤ گے, اور اس شخص کو یا اس عورت کو جس نے کبھی اچھا کام کیا نہیں, کتے کو پانی پلایا اور وہ کتا ہلاکت سے بچ گیا, وہ جنت میں چلے گئے. سبحان اللہ, جنت اور دوزخ بلی اور کتے کی وجہ سے، یہ وہ دین ہے جانوروں کی وجہ سے جنت دوزخ مل رہی ہے، ان لوگوں کے عقل میں یہ بات کبھی نہیں آئی کہ یہ لوگ جو مر رہے ہیں، یہ لوگ، یہ مسلمان جو مر رہے ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ آج کے کتے سے بھی گئے گزرے ہیں، بلیوں سے بھی گئے گزرے ہیں یہ لوگ کلمہ پڑھنے والے؟ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے میرے بھائیوں. جو ان ظالموں نے کھا کے لکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ، اس پر میں انشاءاللہ بات کروں گا تفصیل سے کبھی. جو جواب ہمارے علماء نے یا بعض لوگوں نے دیے ہیں وہ کیا تھے، اس میں کچھ حق تھا کچھ باطل تھا، وہ یعنی ہمیں کامیابی کیوں نہیں ملی اس جواب میں. ابھی جو خاکے دوبارہ لکھے گئے ہیں اس میں کیوں زیادہ سختی ہے، اس کا مطلب ہمارا پہلا طریقہ درست نہیں تھا، آج پھر وہی طریقہ اپنایا جا رہا ہے، تھوڑے سے بھی فرق نہیں، بلکہ مزید جو ہے اب گالیاں بھی اس میں ایڈ کر دی گئی مزید. تو انسان اپنی غلطی سے سیکھتا ہے میرے بھائیو، عبرت حاصل کرتا ہے. تو اس پر انشاءاللہ کبھی میں بات کروں گا تفصیل سے، وقت نہیں ہے، ادھر ہی وقت سارا جا رہا ہے. بہرحال تو دین اسلام یاد رکھیں، صراط مستقیم دین اسلام ہے، اور دین اسلام بالکل وسیع ہے، جس میں ہر چیز کے حقوق ہیں، صرف رب کے حق نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا والدین کے حق ہیں، والدین کے حقوق کی باریک بینی بیان کی ہے. اور ہم پورے دین اسلام کو دیکھیں، مجموعہ پورے کو، تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، والدین کا حق ہے، اس طریقے سے آخر تک پتھر اور جمادات کا حق بھی موجود ہے. اس آیت کی مناسبت توحید میں کیا ہے؟ واضح ہے، لا تعبدوا الا اياه، کہ توحید عبادت، یہاں پر توحید عبادت کا حکم ہے، واضح الفاظ ہیں. دوسری آیت آج کے درس میں ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اس کا ترجمہ، واعبدوا الله، اور اللہ تعالی کی عبادت کرو، ولا تشركوا به شيئا، اور اللہ تعالی کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدين احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوکی کرو. وبذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوکی کرو. والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوکی کرو. یتیم کسے کہتے ہیں؟ جس کے والدین نہ ہو. بلوغ سے پہلے والد اگر مر جائے اسے یتیم کہتے ہیں. اچھا، بالغ ہونے سے پہلے اگر والد مر جائے تو وہ بچے یتیم کہلاتا ہے، والدہ نہیں والد. پرندوں میں الٹا ہے، اگر پرندے کی ماں مر جائے تو اسے یتیم کہا جاتا ہے. یہ فائدے کے لیے بیان کر رہا ہوں. والیتام والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوکی. والجار ذی القربى، اور پڑوسی قریب والا، ذی القربى، اس کے ساتھ حسن سلوکی کرو. والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی جو ذرا دور ہے اس کے ساتھ حسن سلوکی کرنی ہے. والصاحب بالجنبی، اور قریب دوست کے ساتھ حسن سلوکی کرنی. وابن السبیل، اور وہ شخص جو مسافر ہے جس کا راستہ کٹا ہوا ہے. وما ملکت ایمانکم، اور جو جن پر جو چیزیں تم جن چیزوں تم مالک ہو، یعنی غلام اور لونڈیاں. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے محبت نہیں کرتا، اسے پسند نہیں کرتا جو مختال ہو فخر کے ساتھ، جو تکبر کرے فخر کے ساتھ. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز حکم سے، فعل امر سے دیا، واعبدوا، اور عبادت کرو اللہ، اللہ تعالیٰ کی، ولا تشرکوا بھی شيئا، اور اللہ تعالیٰ کا کسی اور کو شریک نہ ٹھہراؤ. یہاں پر صیغۃ العموم سے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز کیا، صیغۃ العموم سے. اس کی تفصیل تھوڑی سی میں بیان کروں گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد. لا تشرکوا بھی شيئا، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. کیا فرشتہ شامل ہے؟ یا فرشتہ شیعہ میں سب شامل ہیں. یہ ہے نقرہ، نکرہ فی سیاق النہی، لا تشرکو بھی شیعہ، نکرہ فی سیاق النہی ہے. یہ صیغ العموم عموم میں سے ہے، یعنی صیغ العموم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ سب کے سب، یا ہر، یا کوئی بھی، یہ سارے کے سارے ترجمے ہیں مختلف. یا اس سے ملتے جلتے لفظ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. فرشتے شامل ہیں کہ نہیں؟ شامل ہیں. انبیاء شامل ہیں. اولیاء شامل ہیں. پتھر, درند, پرند سب شامل ہیں کہ نہیں؟ ارے سب شامل کیوں ہیں؟ کیونکہ صیغ العموم ہے. اس صیغ العموم پہ عمل کیا جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ صیغۃ العموم پر عمل کرنا فرض ہے, الا کہ کوئی دلیل آ جائے اسے تخصیص کرنے کی. یہ قاعدہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کرنے کے بعد, جو توحید العبادت اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور شرک کی نفی اللہ تعالیٰ کی, اس کے بعد والدین کا حق پھر بیان کیا اس آیت کریمہ میں. والدین کے ساتھ ساتھ پھر رشتہ دار, قریبی رشتہ دار, پھر یتیم, کیونکہ یتیم اس پورے معاشرے کا کمزور ترین شخص ہے. یتیم اس معاشرے کا کمزور ترین ہے. دیکھیں فقیر جو ہے نا, فقیر وہ بھی یتیم سے بہتر ہے, اگرچہ یتیم اچھے خاندان کا کیوں نہ ہو. والد مر گیا, اس کے پیچھے کیا سلوک ہوتا ہے آپ نہیں جانتے, وہ تو اللہ تعالیٰ جانتے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر مسکین سے پہلے یتیم کا ذکر کیا. حکمت ہے کہ یتیم مسکین فقیر سے زیادہ کمزور ہے معاشرے میں, اس لیے یتیم کا زیادہ حق ہے فقیر اور مسکین سے. اگر آپ یتیم ہے اور فقیر ہے اور آپ نے سلوک کی, دونوں میں سے ایک کی کرنی ہے تو کس کی کرو گے؟ دونوں کی کرو. اگر ایک ہی کرنا تو یتیم کی پہلے کرو گے. اچھا, والمساکین اور مسکین, اس میں فقیر شامل ہے کہ نہیں؟ فقیر شامل ہے کہ نہیں؟ یہ قاعدہ ہے. اگر فقیر کا لفظ الگ سے بیان کیا جائے تو مسکین بھی شامل ہے, اور اگر مسکین کا لفظ الگ سے بیان کیا جائے تو اس میں فقیر بھی شامل ہے. اگر ایک آیت میں دونوں شامل ہوں تو فقیر کا مطلب اور ہی, مسکین کا مطلب اور ہے. قاعدہ بیان ہو گیا. ایک بار پھر, اگر ایک ہی آیت میں یا ایک نص میں, حدیث ہو یا آیت ہو یا عربی کا جملہ ہو, صرف مسکین کا لفظ الگ ہے, جیسے اس آیت میں وہ لیتا ہے مول مساکین, فقیر کا لفظ ہے نہیں, تو اس میں فقیر بھی شامل ہے. مسکین کا مطلب فقیر بھی اور مسکین بھی, ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے, اگر ایک ہی جملے میں, ایک ہی آیت میں رحمک اللہ فقیر اور مسکین کو بیان کیا جائے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہاں پر فقیر اور مسکین کو الگ الگ سے بیان کیا. یعنی فقیر اور چیز ہے, مسکین اور چیز ہے. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہیں, جسے مکمل کنگال کہتے ہیں, کچھ ہی نہیں. اور مسکین کہتے ہیں جس کے پاس اتنا مال ہو اس کی کفایت کے لیے پورا نہ ہو, جو اس کو کافی نہیں ہے, اس کی کفایت سے کم مقدار میں مال کا ہونا, یا اتنا مال ہے کہ وہ اپنی زندگی کی عام ضروریات پورے نہیں کر سکتے, اسے مسکین کہتے ہیں. والجار ذی القربى, اور قریب والا پڑوسی, پڑوسی کے حق, دور والے پڑوسی کے حق, دوست کے حق, چاہے قریب کا یا دور کا ہو. پھر ابن السبیل, مسافر, مسافر کا حق. دیکھیں مسافر جو سفر کرتا ہے, ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں, یہ بھی نوٹ کر لیں, ابن سبیل مسافر کو کہتے ہیں. سبیل راستے کو, ابن سبیل راستے کا بچہ. راستے کا بچہ کیسے ہو گیا؟ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچے, پہلے اس کی چوری ہو گئی, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا, اگرچہ اصل میں وہ امیر ہے لیکن یہاں پر محتاج ہو گیا. سبحان اللہ, قدر اللہ ما شاء فعل. یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, جب مصیبتیں انسان کو کسی نہ کسی وقت میں پہنچ سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی حق یہاں پہ بیان کیا کہ بھائی اس کا بھی حق ہے, اگرچہ پیچھے ملینئر ہے اپنے ملک میں, جہاں پر ابھی تو کچھ نہیں اس کے پاس, تو وہ بھی آپ کو حسن سلوکی کا حقدار ہے. بات حسن سلوکی ہو رہی ہے ابھی تک, حسن سلوکی کی ساری احسانہ کے بعد یہ سارے جتنی بھی ہیں حسن سلوکی کے اندر ہیں. وما ملکت ایمانکم, اور جو تمہارے ساتھ بند چکے ہیں, باندھیاں جو ہیں, جو اماء ہیں, غلام ہیں یا لونڈیاں ہیں, ان کا ساتھ احسان بھی نہ بھولنا. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو آزاد پیدا کیا اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے غلام بنا دیا. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اگر غلامی نہ ہوتی تو آزادی کا پتہ نہ ہوتا آزادی کیا ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ بھی حکمت ہے کہ جو غلام اگر غلطی کرے تو اس کی سزا آزاد کی آدھی ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دنیا میں سے اسے ادھوری دنیا ملی, پوری دنیا نہیں ملی. حکمت دیکھیں اور انصاف دیکھیں اللہ تعالیٰ کا. یعنی اگر غلام زنا کرے تو عام طور پہ محسن نہیں ہے اگر تو کیا کرتے ہیں, کوڑے مارتے ہیں نا, غیر محسن جو غیر شادی شدہ کے کوڑے مارتے ہیں. کتنے کوڑے مارتے ہیں؟ 100 کوڑے مارتے ہیں. غلام کو کتنی ماریں گے؟ 50 ماریں گے. تو ان کا سزا بھی آدھی ہے. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا يحب من كان مختالا فخورا. مختال فخور, متکبر کی بات یہاں کہاں سے آ گئی؟ بات احسان کی ہو رہی, تکبر کہاں پہ آ گیا؟ اس کو انڈر لائن کر لیں ذرا, یہ بہت اہم بات میں کرنے والا ہوں. کوئی بھی انسان جو اچھا کام کرتا ہے کبھی بھی غرور اور تکبر نہ کرے. یہ اچھا ہے جو اس کے اندر ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے. لوگ کہتے ہیں ارے میں تو بڑا موحد آ گیا ہوں, فخر کرو توحید پہ, تکبر کبھی نہ کرنا. فخر کے دائرہ محدود ہے شریعت کا. ارے میں تو بڑا والا دن احسان کرنے والا ہوں, تم دیکھتے ہو میں نے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا. نہیں, اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اگر تم نے کوئی اچھا عمل کیا تو اپنا سر جھکا دو اور اسے کوشش کرو کہ چھپاؤ تاکہ صرف تیرا رب جان سکے کہ تیرے دل میں کیا ہے. اخلاص اسی کو کہتے ہیں. اگر بسا اوقات آپ لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے, سمجھانے کے لیے بیان کرو تو کوئی حرج نہیں ہے, بیان کر سکتے ہو. اس لیے صدقات و خیرات میں ان تبدو الصدقات فنعم ما هي وان تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم. یہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. کبھی کبھی آپ اگر لوگوں کے سامنے کسی فقیر کو کچھ دیتے ہیں تاکہ دوسرے لوگ بھی دے دیں تو اچھی بات ہے, اگر چھپا کے دے تو تب بھی اس میں خیر ہے, اچھی بات ہے. جو تکبر کا یہاں پر اللہ تعالیٰ اسے لفظ استعمال کیا ہے کہ اچھے کام کرنے والا انسان کبھی کبھی, شیطان خون میں دوڑتا ہے نا انسان کے, تو کبھی کبھی وہ سمجھتے میرے جیسا کوئی بھی نہیں. اور جہاں پر تکبر آتا ہے تو پچھلے عمل باطل ہو جاتے ہیں سارے. تکبر وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا, اور متکبر کو کبھی توفیق بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ تو اسے توفیق چھین لیتا ہے, اسے اپنے حوالے کر دیتا ہے. جاؤ, اس کی مثالیں میں ایک دو بیان کرتا ہوں. سب سے پہلی مثال, سب سے پہلا گناہ اس پوری کائنات میں کون سا ہوا؟ شیطان نے تکبر کیا کہ نہیں کیا؟ میرے بھائیو, کمال اس میں نہیں کہ آپ اچھے عمل کرتے ہو اور آپ اچھے ہو. شیطان سب سے اچھا تھا, لیکن کمال اس میں ضرور ہے کہ اچھائی پر ثابت قدم رہو. یہ بہت مشکل ہے, ثابت قدمی بہت مشکل ہے. اب دیکھو اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اچھے کام کرتے کرتے آخر میں برے کام شروع کر دیے. کیوں؟ ثابت قدمی نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ سے یہ ہمیشہ دعا کرنی چاہیے, جیسے ہم یہ دعا کر, اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرما. ثابت قدمی بہت مشکل ہے, اور شیطان سب سے بڑی, ابلیس سب سے پہلی بڑی مثال ہے. اس لیے دیکھیں جیسے کہ اگلی آیت میں بھی آئے گا, میں بیان کروں گا, اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا فرشتوں کو. ابلیس کیونکہ جنوں میں سے فرشتوں میں سے نہیں ہے, لیکن اس کے اتنے اچھے اعمال تھے کہ وہ فرشتے کے صف میں کھڑا کر دیا اسے. فرشتے غیر مکلف ہیں, یاد رکھیں, اور ابلیس مکلف ہوتے ہوئے بھی فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دیا. اتنی عبادت گزار تھا وہ, آپ سوچ نہیں سکتے. آپ سوچ سکتے کوئی مکلف غیر مکلف ہو جائے؟ نہیں سوچ سکتے. لیکن اتنی عبادت گزار تھا, لیکن ثابت قدمی نہیں تھی. وجہ کیا تھی؟ تکبر. تکبر وہ گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتے کسی سے بھی. کوئی یہ نہ کہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں تو بس میرے پاؤں بس پختہ ہیں ابھی وقت میں, ہر کسی نے. میرے بھائی, دوسری بڑی مثال قارون کو. قارون کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خزانہ دیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صرف چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی ضرورت پڑتی. چابیاں اونٹ اٹھاتے, وہ خود نہ اٹھا سکتے. ہماری جیب میں یہ چابی ہے, جیب میں رکھتے ہیں ہم لوگ. ان کی چابیاں, خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھاتے تھے, ایک بھی نہیں, ایک سے زیادہ اونٹ. جب چابیوں کا یہ حالت, خزانے کا کیا حال ہوگا؟ کسی نے کہا قارون کہاں سے لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا اتی تو علی علم عندی. ارے تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. ارے یہ عقل ہے میری, یہ ابھی عقل سے میں نے کمایا ہے, یہ میں نے کیا, یہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, وہ کیا, اور اپنی وہ لمبی لسٹ بیان کر دی اچھائیوں کی. تو فلا تزکو انفسکم, تزکیہ نہ کرو اپنی زبان سے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم کون ہو, کتنی کمزور ہے تمہارے اندر، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یہ کہنا تھا ایک دن اللہ تو وہاں پہ نہیں پکڑا اسے، نہیں، اسے پھر موقع دیا، پھر بھی نہ سمجھ آئے. یہی سینہ تان کے چلتا تھا اسی زمین کے اوپر، زور سے پاؤں مار کے چلتا تھا، لوگ پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے. اس کے جسم پر سونا ہوا کرتا تھا، سونے کے خزانے، جسم پر بھی سونا. ایک مرتبہ اپنی صبح اٹھو سے خیال آیا کہ آج میں، لوگ میری تعریف کرتے ہیں نا، تو آج میں ایسی صورت میں جاؤں گا کہ لوگ بس پریشان ہو جائیں گے. جتنی بھی خوبصورت آپ کو کر سکتا تھا اس دن اس نے کیا، جتنی سونا وہ اپنے جسم پہ لگا سکتا اس نے لگایا، جتنی بھی صفائی کر سکتا تھا اس نے اپنی کی، جتنی خوشبو لگا سکتا تھا اس نے اپنی خوشبو لگائی، جتنی بھی اس کے باڈی گارڈز تھے یا اس کے پیچھے چلنے والے تھے سب کو جمع کیا. آج لوگ دیکھیں گے کہ اس راستے سے اس زمین پر کون گزرے گا. باہر نکلا، لوگ پریشان ہو گئے، بعض لوگ، سارے نہیں، جو دنیا کی تڑپ رکھتے ہیں نا وہ لوگ، ان کا کاش ہم بھی قارون کی طرح ہوتے آج. ارے دیکھو اس کے پاس اتنا کچھ، اور ہمارا یہ حال ہے. فخسفنا به الارض، اسے پتہ نہ چلا، جس زمین پر یہ زور سے پاؤں مار رہا تھا نا، زمین کھل گئی. قارون اور قارون کا خزانہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا. ایک لفظ کن فیکون، یہ زمین کھل گئی، اسے زمین نے نگل لیا اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اسے سونا نہ بچا سکا، اسے باڈی گارڈ نہ بچا سکے، اسے اپنے فینز نہ بچا سکے، اور آج تک معلوم نہیں وہ خزانہ کہاں ہے. لوگ لگے ہیں پیچھے، جانتے ہیں آپ، لوگ بڑے لگے ہیں پیچھے اس خزانے کے کہ بھئی کہیں سے پورے مصر کو چھان مارے، خزانہ کہیں پہ، اسی زمین پہ تو تھا. لا الہ الا اللہ. بہرحال تو مختالا فخورا پہ پہلی تھی لمبی بات کر لی. بہرحال تکبر سے بچو، یہ نصیحت ہے. یہ دو مثالیں آپ اگر پوری تاریخ کو دیکھیں، قرآن مجید کی آیات اور حدیث کو دیکھیں، ابو جہل کو دیکھیں تکبر کیا تو کیا ہو جنگ بدر میں، ایسی بہت ساری مثالیں آپ دیکھیں گے. تو تکبر اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں ہے. اس لیے آپ جب بھی کوئی اچھی چیز محسوس کرو تو یہ کہو، اپنی عادت بنا لو، ھذا من فضل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ عطا فرماتا تو ہم اس کے لائق بھی نہیں تھے. اس آیت کریمہ میں سے بعض اہم فائدے، نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی عبادت فرض ہے، بریک میں توحید عبادت فرض ہے. نمبر دو، صیغۃ العموم کی اہمیت. یاد رکھیں عربی زبان میں صیغۃ العموم سات ہے، سیون. میں وقت نہیں پوری تفصیل بیان کروں، میں چند بیان کرتا ہوں، ان میں سے سات پورے بیان کرتا ہوں، پھر اگلے دروس میں آہستہ آہستہ میں تفصیل بیان کرتا رہوں گا. نمبر ایک، یہ جو اس آیت کریمہ میں ہے، اگر نکیرہ نہیں کی سیاق میں آ جائے، نہیں ہے لا تشرکو، لا ناہیہ ہے، لا ناہیہ کی نشانی ہے، اس کے بعد فعل مبارہ آتا ہے، تشرکو فعل مبارہ ہے. اگر لا کے بعد اسم آئے تو نافیہ ہوتی ہے، لا کے بعد فعل آئے تو ناہیہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. شیئن نکیرہ ہے، شیئن شیئ اسم ہے، فعل حرف ہے، کیا ہے؟ اسم ہے، ٹھیک ہے. اسم نکرہ معرفہ ہے، نکرہ ہے. معرفہ کیسے ہوتا ہے؟ الف لام سے یا اضافہ سے یا، بہرحال یہ بعد میں کبھی بات کریں گے. تو یہ نکرہ ہے. نکرہ نہیں کے سیاق میں آئیے اکٹھے، نہیں بھی ہے نکرہ بھی ہے، اس کا مطلب ہے سب کے سب عام ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر نکیرہ ہے نفی کیسی آپ میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ، الہ کیا ہے؟ نکیرہ ہے، الہ نکیرہ ہے کہ نہیں؟ لا کیا ہے؟ نافیہ ہے. تو نکیرہ فی سیاق النفی تفید العموم، یعنی کوئی بھی معبود نہیں، جتنے معبودات ہیں کوئی بھی، یعنی سارے کے سارے شامل ہیں کہ نہیں؟ ہاں، یہ عموم میں سے ہے. اسی طریقے سے اگر نکیرہ فی سیاق الشرط. اس کی مثال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، خيرا کیا ہے؟ نکرا ہے. من يعمل شرط ہے، تو نکرا في سياق الشرط عموم، يعني سارے کے سارا خیر، کوئی بھی خیر، ٹھیک ہے، یعنی جتنی بھی خیر کیا ہے اس کا ضرور تمہیں اجر ملے گا، یعنی کوئی ضائع چیز نہیں جائے گی، یاد رکھیں، یعنی کہ کوئی ایسا خیر ہے جو وہاں پر اس میں اجر نہ ملے، نہیں. اور نکر فی سیاق، فی سیاق الاستفہام الانکاری. یہ چار چیزیں ایک ہی ابھی نمبر ایک بیان کر رہا ہوں میں. اگر نکر سیاق استفہام میں آ جائے تو یہ بھی صیغ العموم میں سے، جیسا کہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء، من الہ، من استفہام ہے، وہ کون سا معبود ہے، یعنی کوئی معبود بھی نہیں، ٹھیک ہے، انکار ہے نا یہاں پہ، یعنی کوئی معبود بھی نہیں، تو نفی ہے لیکن نفی انکاری ہے، استفہام انکاری ہے، استفہام انکار یعنی نہیں، انکار ہے کہ کوئی بھی معبود ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ تعالی کے سوا روشنی عطا فرمائے. تو یہ پہلا. نمبر دو، اگر عموم کا لفظ استعمال کیا جائے، عربی زبان عموم کے لفظ کل، جمیع، کافہ، قاطبہ، عامہ، کل، جمیع، کافہ، ادخل فی السلم، کافہ، سارے کے سارے، کل شیء خلقناہ بقدر، کل شیء خلقناہ، ہر چیز، اس طریقے سے کل، جمیع، کافہ، قاطب، عام، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ صیغ العموم میں سے ہے. عام، عام. نمبر دو، اسماء الشرط، اسم شرط جو ہے یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، اور اسماء الشرط دس ہیں، اسماء الشرط دس ٹوٹل، تو 19 کے قریب ہیں، 20 کے قریب ہیں، لیکن جو اسماء شرط ہیں وہ حرف بھی ہیں، کوئی کہ جو حرف ہیں، جو اسم ہیں، جیسے من، ما، ای، متى، ایان، این، انا، حیثما، کیفما، کیفما، مهما. تو اگر یہ آ جائیں کسی جملے میں تو اس کا مطلب ہے عام. اس کی مثال میں فَأَيْنَمَا تُوَلُّ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فَأَيْنَمَا تُوَلُّ، اب أَيْنَمَا عام ہے، جہاں پر بھی اپنا رخ کرو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو پاؤ، تو یہ عام ہے. نمبر تین، اسماء الاستفہام، اسم استفہام اگر آ جائے، انٹروگیٹو کوئی سینٹنس آ جائے، تو اس کا مطلب ہے عموم کے لیے، جس کا اللہ تعالیٰ فرمائے ماذا عجبت من مرسلین، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، تو اس سے مقصود کون ہے؟ بعض لوگ ہیں، یہ سارے مکلفین، سارے مکلفین، تو یہاں پر تو نہیں ہے. اب اس آیت میں سارے سب کا لفظ کہاں ہے؟ ہم کہیں گے یہ صیغہ جو ہے عموم کے لیے استعمال کیا گیا، کون سا صیغہ ہے؟ استفہام کا. نمبر چار، الاسم الموصول، اسم موصول بھی صیغہ عموم میں سے ہے، اور آپ جانتے ہیں اسم موصول الذی، التی، الذین، اللذانی، یہ سارے عربی زبان میں. اس کی مثال میں وللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. جو کچھ کہاں سے آ گیا بھائی؟ ما، اسم موصول معنی الذی. اور یہاں پر ظالموں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ نہیں ہے. وحیث الوجود والے واضح آیات ہیں، دیکھیں وہ کہتے ہیں اللہ، سب کچھ اللہ ہے، یہ کہتے ہیں نا. اب اس آیت کو دیکھ، چھوٹی سی آیت ہے، آیت کیا ہے؟ حمزہ ہے اس میں، الف ہے اللہ میں، اللہ ما فی السماوات وما فی الارض، یا للہ ما فی السماوات وما فی الارض، الف نہیں ہے، الف ہے نہیں، اگر الف ہوتی تب تو بات ٹھیک تھی، اللہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمانوں میں، یعنی ہر جگہ اللہ موجود ہے، یہ سب کہتے ہیں للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ تعالیٰ کا ہے، اللہ تعالیٰ ہے نہیں، جو کچھ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ کا ہے. یہاں پر جو ہم کہتے ہیں نا تحریف کرتے ہیں تو لوگ مانتے نہیں ہیں, جھگڑتے ہیں. یہاں پر لفظ کی تحریف نہیں, پڑھتے یہی ہیں للہ ماں وسط معافرت, پڑھتے یہی ہیں. معنی کی تحریف کی کہ نہیں, معنی کی لفظاً تو یہی پڑھتے ہیں للہ ماں فسمات معافرت, معنی کیا ہے اللہ ماں فسمات معافرت, یہی ہے کہ نہیں. تو معنی کی تحریف کی. اچھا لفظ کی تحریف کیوں نہیں کی, قرآن مجید ہے کفر ہے تو لفظ کی تحریف نہیں کر سکے, لیکن معنی کی تحریف کر لی. نمبر پانچ, المعرف بالاضافہ, جو اضافت کے ساتھ جس کی تعریف کی جائے مضاف جو ہے اگر وہ جملے میں آ جائے تو وہ بعموم کے لیے ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ فرمائے وذکر نعمت اللہ علیکم, نعمت اللہ, نعمت کتنی ہے, نعمت, نعمت مفرد ہے, نعمت اللہ کیا ایک نعمت کی بات ہے, ایک نعمت کا ذکر کرو یا یاد کرو یا سارے کے ساری, سارے کے سارے, سارے کے ساری جب ترجمہ کرتے ہیں سارے نعمتیں تو کوئی آ کے کہے گا یار سارے کا لفظ تو نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لے کے آؤ. ہم یہ کہیں گے یہ صیغ العموم ہے, جب کسی جو عربی زبان میں کسی جملے میں اگر یہ مضاف آ جائے تعریف کے لیے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترجمہ سب کے سب. نمبر سات, المعرف بال الاستغراقیہ, سات ہو گیا نا, شروع میں تو وہ تھا نا نکرہ فی سیاق النفی والاستفہام, وہ ایک ہے باقی نمبر سات الاستغراقیہ. اللہ فرماتے ہیں الحمد للہ رب العالمین, ہم ترجمہ کرتے ہیں ہر قسم کی تعریف اللہ تعالی کے لیے, یہ سب تعریفیں اللہ تعالی کی, یہ سب کا لفظ کہاں سے آیا, سب کہاں سے آیا, ال سے, ال کیا ہے, حمد اسم ہے, ال جو ہے معرفہ کے لیے ہے, یہ استغراقیہ ہے, یعنی یہ جو لفظ اس کے بعد ہے یہ پورے کا پورا بھرا ہوا ہے اس افسجے جو اس کے بعد ہے. تو حمد کے لفظ اللہ تعالیٰ کو جب للہ اللہ تعالیٰ کے جو وصف حمد سے کرتے ہیں سارے کے سارے حمد و ثنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اسے کہتے ہیں ال الاستغراقیہ, اگر کسی اسم کے ساتھ یہ ال آ جائے ہم کہتے ہیں سب کے سب. دوسری مثال آسان کی, وخلق الانسان ضعیفا, الانسان کیا بعض انسان ضعیف ہیں یا سارے کے سارے انسان ضعیف ہیں, سارے کے سارے, تو سارے کے سارے کہاں سے لے کے آئے, ال سے, خلق الانسان ضعیفا. ال کی اور دو قسمیں جو ہیں, ایک تو یہ ہے الاستغراقیہ, ایک ال ہوتی ہے جنس کی, ایک ال ہوتی ہے عہد کی. بس یہ نوٹ کر لیں, اگلے دروس میں بعد میں جب آئیں گے کسی آیت حدیث میں بیان کروں گا. تو ہم یہاں پر رک گئے تھے, دوسرا فائدہ تھا صیغ العموم کا فائدہ, اس میں تھوڑی سی بات کی میں نے. نمبر تین, والدین کی فرما برداری فرض ہے, الا یہ کہ کوئی معصیت کا حکم دے وہاں پر فرما برداری نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. نمبر تین, رشتہ دار, رشتہ جوڑنے کی اہمیت, صلہ رحمی کی اہمیت. نمبر چار یا پانچ ہے پتہ نہیں کتنی ہے, پانچ, حسن سلوکی یتیموں کے ساتھ. تو اس کی اہمیت. نمبر چھ, مسکینوں کے ساتھ احسان کرنے کی اہمیت. نمبر سات, پڑوسی کا حق ادا کرنا واجب ہے, جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی اس کا حق زیادہ بڑھتا جاتا ہے. دوست کا حق بھی ادا کرنا واجب ہے, حق پہ, باطل پہ تو ویسے جائز نہیں ہے, لیکن اگر آپ کا دوست ہے اس کے ساتھ حسن سلوک بھی واجب ہے. مسافر کے حق کی اہمیت, غلام اور لونڈی کا حق ادا کرنا, اس کے ساتھ احسان کرنا بھی واجب ہے. تکبر عظیم گناہ ہے جسے بچنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور آخر میں اثبات صفت المحبہ، اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا ثبوت. اس آیت کی مناسبت کیا ہے؟ کتاب التوحید میں حکم ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ. اچھا، آخر میں جب ہم پڑوسی کی بات کرتے ہیں، پڑوسی تین قسم کے ہیں. ایک ایسا پڑوسی ہے جس کے تین حق ہیں، دوسرا کے دو حق ہیں، تیسرا کا ایک حق ہے. یہ بتا سکتے ہیں کیسے؟ تین حق والا کون ہے، دو والا کون اور ایک والا کون؟ تین حق والا وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے مسلمان بھی ہے، تو اس کا حق ہے اسلام کا حق، رشتہ دارے کا حق اور پڑوسی کا حق، تین حق ہے. دوسرا ہے جس کے دو حق ہیں، اسلام کا اور پڑوسی کا، رشتہ دار نہیں ہے آپ کا لیکن پڑوسی مسلمان ہے. تیسرا جس کا ایک حق ہے وہ کافر، جو پڑوسی آپ کا، جو وہ کافر بھی کون سا؟ جو ذمی ہے یا مسلم یا معاہد، حربی نہیں. حربی تو جنگ ہے، اس کے ساتھ احسان کیا، اس کو تو اس کے ساتھ تو ہماری جنگ ہے. تو وہ کافر جو ذمی ہے، یعنی مسالم کافر، مسالم تین ہیں، ذمی یا مستعمل یا معاہد. ٹھیک ہے، اگلی آیت اور ایک حدیث باقی ہے. ٹائم کتنا ہو گیا؟ کافی ہے میرا خیال اتنا، کیونکہ اگلے درس میں ایک آیت اور ایک حدیث باقی ہے، تفصیل سے بھی ہم بات کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال ہے آج کے درس کے تعلق سے؟
قبر سے بچنے کے لیے کوئی دعا، خاص دعا ہے
کوئی؟ کوئی خاص دعا مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی. دعائیں تو ہیں مجھے پتا ہے، لیکن اس کے لیے خاص اس وقت مجھے یاد نہیں ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ. آج کے درس کے تعلق سے کوئی ہے؟ پھر باقی جو دوسرے سوال ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ. کوئی آج کے درس کے کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو، کوئی چیز مشکل ہو؟ الانسان یہ ہاں یہ بتا رہا ہوں آپ کو، یہ الاحدیہ بھی ہے، الجنس بھی ہے، اور الجنس وہ جنس ہے، الجنس جو ہے وہ عموم کے لیے بھی ہوتی ہے اور خصوص کے لیے بھی ہوتی ہے. دیکھیں ایک ہی لفظ الجنس کے لیے، تو اس کے سیاق اور سباق سے پتہ چلتا ہے یہ عموم کے لیے جنس کے لیے ہے. اس کی مثال دیکھیں، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. اب الرسول ال ہے، الجنس ہے، رسول کیا ہر رسول یا وہ رسول جو اس وقت موجود تھا یا عہد کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، وہ رسول، رسول کی وہ جنس یعنی وہ رسول جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، العہد مطلب زمانے والے ال، یعنی وہ سب رسول نہیں، اس کو جھٹلایا یعنی موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. تو اس طریقے سے ذالک الکتاب قرآن مجید، حالانکہ ال یہاں پر بھی موجود ہے لیکن اس کا مطلب ہے قرآن مجید. اس پر میں نے تفصیل سے بات نہیں کی کیونکہ اگر ایک ہی وقت ڈبل ڈوز دی جائے تو کبھی کبھی دوائی جو ہے نا اس کا سائڈ افیکٹ شروع ہو جاتے ہیں، تو ڈوز تھوڑی تھوڑی دینی چاہیے اور آپ بھی جلد بازی نہ کیا کریں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.